وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ نیدرلینڈس کی رانی کوئین میکسیما کے پیر کو اسلام آباد آمد کی خبر سے شروع کریں گے، جو پاکستان کے بین الاقوامی معاملات معاشی معاملات میں شمولیت کے غرض سے آئی ہے. آگے چل کر ہم ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافے کے اسباب، اور آخر میں ادریس خٹک کے اغوا اور گلالہ اسماعیل کے والد کی بازیابی پر بات کریں گے. اور ہمارا جو بیشتر ٹاپک ہوگا وہ ہے معاشیات، اس پر ہم آپ کو بھی سنیں گے. آپ ہمیں مفت کال کر کے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ہم زیادہ تر گفتگو کریں گے کہ کوئین میکسیما نیدرلینڈس کی پاکستان آئی ہیں اور وہ پیر کے روز وہاں پہنچی ہیں ایک 3 روزہ دورے پر. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے یورپ سے خالد فاروقی نے. یہ برسلز میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ معاشیات کے پروفیسر رفیق چانڈیو بھی ہیں پاکستان سے. خالد فاروقی، آپ ہمیں کچھ بتائیے، یہ جو اقوام متحدہ کی طرف سے غالباً اس کی جو خصوصاً سیکرٹری جنرل ہیں، جو چاہتی ہیں کہ بہت سارے ممالک ترقی کریں اور معاشی ترقی کریں، اس غرض سے کوئین میکسیما اس وقت اسلام آباد آئی ہیں. وہاں دفتر خارجہ کی لوگوں نے ان کو گریٹ کیا اسلام آباد ایئرپورٹ پر. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ جو مائکرو پیمنٹ گیٹ وے ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھیں گے نہیں، کہ اس دورے سے پاکستان معاشی انداز میں کس طرح مستفید ہو سکتا ہے؟
میں یہ شریف ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہ پروجیکٹ ہوا تھا، اس میں ورلڈ بینک بھی ہے، اور اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اسے پروموٹ کیا اس پروجیکٹ کو. 2016 میں پہلی دفعہ ملکہ نیدرلینڈ کی آئیں، تو ظاہر ہے کہ یونائیٹڈ نیشن ایسے ہائی پروفائل لوگوں کو تیسری دنیا کے ممالک میں انگیج کرتا ہے ان پروگراموں کو بوسٹ دینے کے لیے. اور خود نیدرلینڈ کا کیونکہ شماریات میں بھی پاکستان سے بہت طویل تعاون رہا ہے، پاکستان کی نو ہاؤ ہے، اور پاکستان کے لیے گڈ ول بھی نیدرلینڈ کے اندر موجود ہے تاریخی طور پر. اب یہ جو انکلوسیو فائنانس کا پروجیکٹ ہے، یہ بیسیکلی ورلڈ بینک اس میں سپورٹ کر رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، کہ بینکنگ کو ڈیجیٹلائز کیا جائے اور جو بینک کی فزیکل پریزنس ہوتی ہے اور اس کے جو اخراجات ہیں اس سے نہ صرف بچت کی جائے بلکہ 50% پاپولیشن کو پاکستان کی ایک بینکنگ کے نظام میں لایا جائے ڈیجیٹلائز طریقے سے، آن لائن بینکنگ کے ذریعے. اور جو معاشی منصوبہ بندی کرنے والے لوگ ہیں پاکستان میں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو باٹم 40% آبادی ہے غریب ترین پاکستان کی، اس کو اس سے فائدہ ہوگا اور وہ ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک میں آئیں گے اور ان کو بینکنگ فیسلٹیز ملیں گی، اور اسی کے ساتھ وہ تجارت کی طرف آئیں گے، کاروبار کی طرف آئیں گے، کریڈٹ فائنانس کی طرف آئیں گے، جس کی وجہ سے ایک یہ جو فائنانس کا نیٹ ورک ہے اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جن کے بینک اکاؤنٹ ابھی تک نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، اس لیے جو ڈیجیٹل فائنینسنگ کی فیسلٹیز ہیں اور آیات ہیں اور جس طریقے سے وہ ترقی کر رہی ہے، اس سے ان کو بھی ترقی کرنے کا موقع ملے گا.
ہم معاشیات کے پروفیسر رفیق چانڈیو کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر رفیق, آپ بھی یورپ میں جو جس طرح کی بینکنگ ہوتی ہے اس سے واقف ہیں, لیکن ظاہر ہے اگر ہم یورپ اور پاکستان کا موازنہ کریں تو پاکستان میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, وہاں لٹریسی نہیں ہے. ایسے میں آپ کے خیال میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آن لائن بینکنگ ہو, کہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے اپنے بینک میں اکاؤنٹ کھول سکیں, یہ کس حد تک آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے صحیح رہے گا؟
شکریہ نفیس صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں فائنینشیل سیکٹر میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. کچھ پچھلے کوئی 10-15 سال میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں فائنینشیل انکلوژن میں, ان میں بہت ہی اہم اقدام کیے گئے تھے. اسی سلسلے میں ایک کہ آپ کو اگر پتا ہو کہ یہ جو ٹیلی فون کمپنیز ہیں ان کے ذریعے جو ہے پیسے کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ایزی بنایا گیا. ایک حد تک آپ جو ہے نا 15,000 سے 20,000 تک جو ہے وہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں تھرو یور ٹیلی فون سروسز ہیں وہ. لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جو پروفیسر صاحب نے بات کہی ہے, آئی ایگری کہ ایک میجورٹی ہے پاکستان کے عوام کی جو کہ لو انکم ہیں اور وہ بینکنگ جو سہولیات ہیں ان سے محروم ہیں. اگر ظاہر ہے وہ بینکنگ سہولیات سے باہر ہیں تو وہ کسی میننگ فل لیونگ اس میں بزنس میں بھی نہیں آ پا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس کو ان کو لایا جائے تاکہ وہ جو پورے اس اکنامک سرکولیشن سے باہر فلو کر رہے ہیں ان کو اس سرکولیشن کا حصہ بنایا جائے تاکہ وہ آگے چل کے اکانومی پوری طرح سے ڈاکیومنٹ ہو اور جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے اس کی ایک ریئل پکچر اور ریئل وہ آگے آئے.
ہم متوسط طبقے کی بات نہیں کر رہے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بیشتر عوام پڑھے لکھے نہیں ہیں. اس لحاظ سے آپ کے خیال میں آن لائن بینکنگ کتنی مفید ہوگی ایسے لوگوں کے لیے؟
دیکھیں, آن لائن بینکنگ میں اب تو یہ کمپیوٹر لٹریسی کی جو پرابلم ہے نا وہ تو ہے, لیکن اگر اس میں موبائل فون سسٹم جو ہے اس میں کافی مطلب ہے کہ جو لوگ, میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو کہ لٹریٹ نہیں ہیں لیکن موبائل میسیجز کرنے کے لیے دے آر اسٹارٹڈ. خود میرا ڈرائیور جو ہے وہ ان پڑھ ہے لیکن ہی اسٹارٹڈ لرننگ ہاؤ میسیجز کس طرح سے ہوتے ہیں. تو موبائل بینکنگ جو ہے, موبائل جو فون ہے اس کے ذریعے ان ایپس کو یوز کرنے میں کافی حد تک, لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ کافی حد تک ڈیفیکلٹ ہوگا ان کو انکلوڈ کرنا جو کہ بالکل ان پڑھ ہیں اور لو انکم گروپ میں فال کرتے ہیں, تو ان کو اس میں کیسے لایا جائے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بہت بڑا چنک ہوگا جو کہ آپ کو پہلی فرصت میں, پہلے چنک میں وہ مل سکتا ہے جس کو آپ انکلوسیو میں لائیں اور وہ آہستہ آہستہ سے وہ چلتا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں. ایک طرف ہمیں لو انکم گروپ جو ہے اس میں یہ بہت بڑی بڑے پیمانے پہ یہ مسئلہ فیس کرنا پڑے گا کہ وہ کیونکہ ان پڑھ ہیں تو ان کی لیپ ٹاپ اور اس پہ, لیکن وہ اگر ایکسیسیبلٹی ان کی ٹیلی فون کے ذریعے آ سکتی ہے تو فائنینشیل سروس میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک ایسا چنک موجود ہے لو انکم گروپ میں بھی جو کہ پہلے پہل میں اس کو جوائن کر سکتا ہے.
بالکل جی. ہم یورپ لوٹتے ہیں جہاں خالد فاروقی سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. خالد فاروقی, ہم جانتے ہیں کہ جب برطانیہ کی شہزادی اور شہزادہ بھی پاکستان آئے تھے تو اس کے حوالے سے بین الاقوامی میڈیا میں کافی کچھ لکھا گیا. اب جب نیدرلینڈز کی رانی کوئین میکسیما تشریف لائی ہیں پاکستان, اس کی وجہ سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی میڈیا میں ایک خاتون رانی, ان کے آمد سے کیا فرق پڑے گا, کتنے پاکستان کی جو شہرت ہے وہ بڑھے گی؟
ڈیفینیٹلی اتنی ہائی پروفائل ملکہ اور نیدرلینڈ جو ہے وہ بہت ہی اہم ملک ہے, بہت بڑی اکانومی ہے, پاکستان سے 4 گنا زیادہ بڑی اکانومی ہے اور پاکستان سے 30 گنا کم آبادی ہے یہاں پر. تو یہ ان کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا ایک تو یہ ہے کہ زیادہ اعتماد بڑھے گا پاکستان سے. دوسری طرف جو ایڈورٹیزمنٹ کمپین ہوتی ہے جیسے برطانیہ کی رانی جب آئیں وہاں پر تو ان سے متعلق ابھی تک بڑے بڑے فرانسیسی میگزین, گلوسی میگزین, وومن امپاورمنٹ کے میگزین, ان کے اشتہار ابھی بھی چل رہے ہیں, ان پہ لکھا جا رہا ہے. وہ جن جن ایسے خاص طور پر جو فلینتھروپی کے مراکز میں وہ گئی, وہاں پر جہاں ویلفیئر ہوتی ہے بچوں کی, یتیم بچوں کی یا ہینڈی کیپ کی یا خواتین کے مراکز میں وہ گئیں, تو اس کی بہت زیادہ شہرت ہوئی. اس سے پاکستان کی جو سول سیکٹر ہے اور خاص طور پہ ویلفیئر میں کام کر رہا ہے اسے بوسٹ ملے گا, اور پاکستان کا جو امیج ہے ایک ٹارنشڈ امیج کے اس سے بھی اسے بہتر کرنے میں مدد ملے گی. یہ بھی بہت ہائی پروفائل یورپ میں خاندان ہے ولم, الیگزینڈر ولم کا یہاں نیدرلینڈ میں, تو اس سے یقیناً پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سطح پر. لیکن ظاہر ہے کہ جو انکلوسیو فائنینس سیکٹر ہے اس میں وہی جو اس سے جو لوگ جتنا یہ توقع کی جا رہی ہے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اتنا تو نہیں اٹھائیں گے فائدہ, لیکن بہرحال مڈل کلاس کو اور لوور مڈل کلاس جو ہے وہ اس میں زیادہ انکلوڈ ہوگی. اس کے نتیجے میں وہ جو تھیوری ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن تھیوری کے تحت شاید اس کا کوئی فائدہ ہو پاکستان کو, لیکن جتنی توقع کی جا رہی ہے اس کے چانسز بہت کم ہیں.
اچھا ڈاکٹر رفیق, آپ بتا سکتے ہیں پاکستان کا بیرونی ممالک میں امیج اچھا ہونا بہت ضروری ہے. آپ جانتے ہیں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی عنقریب پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا یا بلیک لسٹ کرنا, یہ معاملہ فروری میں آئے گا. اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بیرونی ممالک پاکستان کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ اس کے معاشیات کے نظام کو؟
دیکھیے, یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی مشکل گھڑی ہے کہ پاکستان ان ٹیررزم کے ٹراما سے باہر آنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. ان پاکستان از فیسنگ کائنڈ آف یہ جو فائنینشیل ٹرمائل ہے اس کو پوری طرح سے اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس وقت جو ہے میرا خیال ہے کہ فروری میں جو ایف اے ٹی ایف کے لیے پاکستان کی پھر سے میٹنگ ہونی ہے. میں خود پی این ڈی میں کیونکہ کام کرتا ہوں سندھ میں, آپ کو پتا ہوگا کہ کراچی کا جو ویٹیج ہے وہ 65% ہے ان ٹوٹل جو چیزیں ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ, اور وہ ایک اس طرح سے تو وہاں پہ بہت ہی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں. خود میری آفس جو ہے ایک دو اس پہ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں, تو بہت ہی تیزی سے ہو رہی ہیں فیڈریشن اور صوبے, حالانکہ بہت ہی پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے بیچ میں, لیکن ایسا چیز سے اتنا میں نے ان کا دیکھا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایک طرف امیج کے لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی صاحبہ آئی ہوں گے, اور اس سے پہلے بھی جو برطانیہ کی جو شاہی جوڑا ہے وہ آیا ہے, اس طرح سے امیج بلڈ کرنے کے لیے کرکٹ کی ٹیمیں آ رہی ہیں. اینڈ پاکستان از ویلکم, اینڈ پاکستان کے شہروں میں صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے لیے دنیا ساری اپنے دروازے کھولے اپنا بزنس کے لیے, اور بزنس کے تھرو ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. آپ کو ابھی یاد ہوگا کہ امریکن جو ہیں ایلن ویلس, انہوں نے ابھی جو اسپیچ کی ہے اس پہ پھر پاکستان کی لیڈرشپ ہے, اس سے ایک وہ آیا ہے کہ نہیں یہ کیونکہ انفراسٹرکچر کا جو لون ہے سی پیک کے حوالے سے تو اس پہ ہم فرملی اسٹینڈ کریں گے بیکاز وی وانٹ ڈو بزنس. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے اس کو بہتر کیا جائے, اور بہت ہی جلدی سے بہتر کیا جائے تاکہ ہم جو ٹریڈ کا سپر ہائی وے اس پہ آ جائیں.
جی بالکل, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں اگر کالز آئی ہیں تو وہ بھی لیتے ہیں. لیکن اچھا, اور میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما کے پاکستان دورے کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت یورپ سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی ہیں, جبکہ پاکستان میں معاشیات کے پروفیسر ڈاکٹر رفیق چانڈیو ہیں. بعض لوگوں نے ہمیں کال کیا ہے, ان کو سنتے ہیں, لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
ہے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی، اور پاکستان کی معاشی صورتحال اور نیدرلینڈز کی ملکہ میکسما کے دورے پہ ہمیں لوگوں نے کال کیا ہے۔ نظر محمد مداخل سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی نظر محمد، مداخل سے ہمیں کال کیا ہے۔ جی جی،
مداخل کے عوام کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں پہلے افیم پیدا ہوتا تھا اور اس کو رضارکانہ طور پر ہم لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔ یہ افیم سارا یورپ میں جاتا تھا یہاں سے، تو اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جب ہم لوگوں نے ختم کیا تو ساری یہاں جو پروجیکٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور ہمارے ساتھ کسی قسم کا امداد کوئی کوآپریٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو ہونا چاہیے کہ جو بھی امداد دے ہماری مداخل طور غر کے عوام کو دیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔
اور محمد شفا نے کال کیا ہے چترال سے۔
میڈم السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
یہ برطانیہ جو شاہی جوڑا آیا تھا یہاں آ کے چترال کا دورہ اس نے کیا، یہاں پہ اس کا چیریٹی بھی کام کر رہے ہیں ایتھک نام سے، وہ اس زبردست کام ہے۔ وہ جتنے بھی این جی او چترال میں کام کرے اس میں نمبر ون ہے۔ اس نے بوروگوس تک گیا، گرم چشمہ گیا، یہ بمبوریت گیا۔ کیا یہ نیدرلینڈ کا جو جوڑا آ رہا ہے، جوڑی آ رہی ہے، یہ ہماری رانی، اس کا بھی کوئی چیریٹی ہے چترال میں کام کر سکتی؟
اچھا، یہ صرف ملکہ ہے میکسیما، آپ کے کال کرنے کا شکریہ۔ جی ایم خان نے کال کیا ہے دیر سے۔ اچھا، ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ایک اور کالر ہیں، جی اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں۔ وعلیکم السلام۔
سر میں دیر سے بات کرتا ہوں، حکیم خان۔
اچھا جی، بات کیجیے۔
کیا موضوع ہے دیو ریڈیو پہ؟
اچھا، اگر آپ نے موضوع نہیں سنا تو پھر ہم آپ کو نہیں سن سکتے، کال کرنے کا شکریہ۔ کوئی اگر اور کالر ہیں، کالز آ رہی ہیں، ڈسکنیکٹ ہو رہی ہیں۔ خالد فاروقی، یہ بڑی دلچسپ بات کی نظر محمد نے مداخل سے، کہ جو تعلق رہا ہے پاکستان کا یورپ کا، کہ جب افیم یہاں پیدا ہوتی تھی تو اور وہاں جاتی تھی، تو ظاہر ہے یورپ چاہتا تھا کہ ان کے ہاں یہ نشاور چیزیں نہ آئیں۔ کیا آپ کے خیال میں اس وقت ایک تعلق پیدا ہوا یورپ اور پاکستان کا، اور اب یہ تعلق ختم ہو گیا؟
پاکستان کا بڑا طویل تعلق ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نیدرلینڈ کے اندر جب سلابہ آیا تھا 50s میں، تو پاکستان نے اس کے لیے فنڈ دیا تھا نیدرلینڈ کو۔ یہ تعلق نیدرلینڈ کا اس وقت سے ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کی ہاکی ٹیموں کی وجہ سے، کھیل کے اسپورٹس کی وجہ سے، کلچرل طائفوں کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان، ایک تو مغربی اتحاد میں تھا شروع سے ہی، تو یورپ سے پاکستان کے بڑے طویل تعلقات چلے آ رہے ہیں۔ لیکن مسلسل جو فوجی حکومتیں، مارشل لا، آمریت، اس نے پاکستان کا بین الاقوامی جو چہرہ ہے وہ مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اب یہ پروفیسر صاحب نے بھی جیسے کہا کہ کیا اس کے جو ایف اے ٹی ایف پہ بہت کام ہو رہا ہے، 2015 میں آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، حکومت کو غیر مستحکم کر دیا، ملیٹنسی کو سپورٹ آپ کرتے تھے اس وقت آپ نے، اور اب بھی اندرونی طور پہ اتنا خلفشار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس قسم کے دورے آپ کو کشن دیں گے، یہ پروگرام کیونکہ چل رہے ہیں آلریڈی، یہ 2016 میں شروع ہے یہ پروگرام انکلوسیو فائنانس کا، تو یہ پروگرام چل رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں نے اس میں خاصی انویسٹمنٹ کی ہے، ورلڈ بینک نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو یہ پروگرام چل رہا ہے، لیکن نیا کچھ نہیں ہو رہا، اور نہ ہونے کی امید ہے، کیونکہ اندرون جو خلفشار ہے، اگر یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈال کر لوگ پاکستان کا امیج بہتر بنائے گا، یہ ایک آلموسٹ فسائی قسم کے وزیر اعظم کو لوگوں پر ڈھونس اور دھاندلی سے ٹھونس کر جو ہے وہ پاکستان کا امیج بہتر بنے گا، جو روزانہ لوز ٹاک کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نیوکلیئر ہتھیار اس لیے نہیں ہے کہ جنگ ہو جائے گی نیوکلیئر، یہ تمام جو تھریٹ آپ دیتے ہیں، اس سے آپ مزید آئسولیٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ایک بات آپ سمجھ لیں کہ نیوکلیئر تھریٹ جو آپ بار بار دے رہے ہیں, اب آپ ایک مذاق بن گئے ہیں اور آپ کو کوئی سیریس نہیں لیتا. ان کو بھی یہ پتا ہے کہ نہ تو آج تک نیوکلیئر پروگرام امریکہ کے علاوہ نیوکلیئر بم کسی نے گرایا, نہ کسی کے اندر جرت ہے گرانے کی. تو آپ اپنا چہرہ تو اس طرح مست کرتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں فائنینشلی آپ کو تباہ کیے دے رہی ہیں, آئسولیشن میں آپ ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو اندرونی آپ نے خلفشار سیاسی عدم استحکام پیدا کیا ہوا ہے اس کو بہتر کریں تو معیشت بہتری کی طرف جائے گی.
ڈاکٹر رفیق, جانے سے پہلے آپ تبصرہ کریں, آپ بھی ابھی بیرون ملک گئے تھے بلکہ یورپ گئے تھے, وہاں جب آپ نے لوگوں سے بات کی تو ان میں آپ پاکستان کے بارے میں کس قسم کا تصور پایا؟
دیکھیے, پاکستان کے لیے جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, میری کچھ یونیورسٹیز میں وہاں میٹنگس ہوئی, میں نے جو ایک بات محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا کچھ پہلے عرصے کے مقابلے میں اس وقت بہت ہی ولنگنیس پائی میں نے کہ پاکستان کے ساتھ لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں. یونیورسٹیز میں میری پاویا یونیورسٹی میں اٹلی میں ملاقاتیں ہوئیں اور پیرس میں کچھ ملاقاتیں ہوئیں, تو ان میں جو انٹلیکچوئل لوگ تھے وہ تھے, دے آر ویری مچ اوپن اباؤٹ پاکستان. پاکستان میں یہ ضرور ہے کہ پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ پاکستان میں مطلب ہے کہ ایک ڈسٹربنگ سچویشنس ہیں, لیکن پاکستان کا امیج آہستہ آہستہ سے بہتر ہو رہا ہے. لیکن پولیٹیکل ایشوز ہر ممالک میں ہیں, لیکن یہ جو بات ہمارے دوست نے کہی ہے کہ پاکستان ایٹمی دھمکیاں دے رہا ہے, یہ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس تھیں, ایک جو اسٹیٹمنٹ کی وار تھی انڈیا اور پاکستان کی, اس سے کوئی پاکستان کا امیج بگڑا نہیں ہے. کیونکہ پاکستان جو اقدامات کر رہا ہے ایف ٹی ایف میں کر رہا ہے, پاکستان بزنس کے حساب سے کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس کے بہت بڑی گیپ ہے کہ پاکستان کو, اٹ از وہ لانگ وے ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, نتائج جتنے جلدی آنے چاہیے اسے تھوڑی دیر سے آ رہے ہیں اور آئیں گے, کیونکہ جو ایفرٹس ہیں, مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ابھی جو پروگرامس ہیں ان پہ جانا چاہیے. اس پہ ابھی تک جیسے آپ دیکھیں کہ 35 to 37 million لوگ جو ہیں یہ اپنے تھائی لینڈ اور ان ممالک میں ٹورسٹ آتے ہیں. پاکستان کے پاس بہت بڑا ٹورزم کا پوٹینشیل ہے, لیکن ابھی تک اس میں کوئی زیادہ ہم نے نہیں کیا, کیونکہ فارن ایکسچینج کے لیے پاکستان از اے ہنگری کنٹری. تو پاکستان کو اس طرح کے پروگرامس میں فوری طور پہ جانا چاہیے جو پاکستان کو مطلب ہے کہ کوئی فکس دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے جیسے کسی دوست نے کہا کہ یورپین ممالک سے اور دوسرے جو ممالک ہیں ان سے بہت ہی اچھے تعلقات رہے ہیں, تو ابھی وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں پاورٹی ریڈکشن کے حوالے سے یورپین یونین کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی ایس پی پلس سے پاکستان اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا پاکستان کو اٹھانا چاہیے تھا, اور اس کے پیچھے وہی ہے. لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ چیزیں اپنے ٹریک پہ چل رہی ہیں اور انشاءاللہ وہ ٹھیک طریقے سے جائیں گی.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر رفیق چانڈیو جو معاشیات کے پروفیسر ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں, جبکہ ہمیں جوائن کیا تھا برسلز میں ہوتے ہیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم معاشیات کے معاملات پر ابھی بھی گفتگو جاری رکھ رہے ہیں. جیسے کہ پاکستان میں رہنے والوں کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹماٹروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں نے ٹماٹر استعمال کرنے چھوڑ دیے ہیں. ہم اس معاملے کی تہ تک جانے کی کوشش کریں گے کہ یکایک ٹماٹر اتنے مہنگے کیوں ہو گئے اور اب لوگوں کی قوت خرید سے کیوں کر باہر ہو گئے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ماحولیات کے ماہر جو تھر دیپ مائکرو فائنانس کارپوریشن کے سربراہ بھی ہیں, ڈاکٹر سونو خنکرانی. ڈاکٹر سونو خنگرانی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں، ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ سبزیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو مارکیٹ میں لے جانے کے لیے بہت ساری دشواریاں ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو ٹماٹروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، وہ کس حد تک جو حکومت ہے انہوں نے اپنی پلاننگ غلط کی جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا؟ جی ڈاکٹر سونو،
ٹماٹر کی سیزن کس طرح مینیج ہوتی ہیں؟ وہ برج گیپ کرتے تھے، پڑوسی ملک سے ٹماٹر آ جاتے تھے، ایک دن کے نوٹس پہ بھی جو ٹریڈرز ہیں انہوں نے سبزی میں جو کاروبار کرتے ہیں وہ منگا لیتے تھے. اس دفعہ میرے خیال میں وہ گنجائش نہیں تھی، اور جو جہاں پہ لوور پارٹ آف سندھ میں جہاں پہ ٹماٹر ہوتا ہے وہ پیڈی کراپ کے ہارویسٹ کے بعد ہی نکلتا ہے یا اس کے، تو میرے خیال میں ابھی آیا نہیں ہے مارکیٹ میں. تو یہ بیچ میں ایک گیپ ہمیشہ رہتا ہے، لیکن وہ گیپ کہیں نہ کہیں سے پوری ہوتی ہے. اس دفعہ وہ اپرچونیٹی اویلیبل نہیں تھی، تو یہ ایک دفعہ سے ایشو ابھر کے سامنے آیا ہے. اور ظاہر ہے یہ کہیں پہ بھی کوئی پلاننگ کے طریقے سے تو یہاں ایگریکلچر اس طرح ہوتی نہیں ہے. کبھی پانی کے ایشو آ جاتے ہیں، کبھی بیج کے ایشو آ جاتے ہیں، کبھی کوئی ڈیلے، سیزن ڈیلے ہو جاتا ہے، اس کے کئی ساری وجوہات ہیں جو میرے خیال میں یہاں پہ بڑی کامن ہیں.
آپ بتا سکتے ہیں ماحولیات میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے، بارش کبھی پہلے آ جاتی ہے کبھی بعد میں آتی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ٹماٹر پیدا کرنے کا سیزن کس حد تک متاثر ہوا ہے؟
میرے خیال میں دیکھیں کلائمیٹ چینج کا تو افیکٹ ہر جگہ آیا ہے. اب آپ اس دفعہ میں اگر ہر سبزی کی بات کروں تو کچھ سبزیاں ایسی ہوئی ہیں جس میں ایک تو بہت ڈیلے ہوا ہے ان کی پروڈکشن میں، اور کچھ ایسی سبزیاں ہیں جن کی پیداوار بڑی متاثر ہوئی ہے، جہاں پہ زیادہ بارشیں ہوئی ہیں یا جہاں پہ کوئی ایک ویو آ گئی ہے کولڈ کی یا ٹھنڈ کی. تو میرے خیال میں کہیں پہ ٹیمپریچر ویریبلز ہیں، تو یہ پوری سندھ میں ان پرٹیکولر یہ پوری ایک کوئی یونیفائیڈ یا یونیفارم کلائمیٹ رہی نہیں ہے. اس وقت جو میری کچھ بات ہوئی ہے فارمر سے، تو جو ناردرن پارٹ آف سندھ ہے وہاں پہ پیڈی کراپ بڑا متاثر ہوا ہے، جبکہ سدرن پارٹ آف جو سندھ ہے اس میں پیڈی کراپ بمپر ہو رہا ہے. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ کا امپیکٹ ہے اور اس میں بارشوں کا امپیکٹ ہے، اور ظاہر ہے اس میں کوئی جبکہ ان پٹ وہی ہیں، بیج وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، تو وہ اس طرح کی چیزیں ہونا نہیں چاہیے.
ہمارے ساتھ معاشیات کے ماہر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ہیں، اور اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں. آپ لوگ جو اس وقت مہنگائی محسوس کر رہے ہیں اور خاص طور پہ ٹماٹر کی مہنگائی، وہ ہمیں مفت کال کر کے شریک بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پی ٹی آئی کے معاشیات کے ماہر فردوس نقوی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہی وہ آتے ہیں تو ان کو ہم تھرو کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر سونو، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ٹماٹر ایران سے منگائے گئے ہیں، اس میں آپ نے کیا مسئلہ دیکھا؟ کیا اس کی وجہ سے اس سبزی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے؟ وہاں سے آنے والے کیوں اتنے مہنگے ہیں؟
میرے خیال میں وہ دیکھیں، ایک تو روپی ویلیو کی ایک اپنی حیثیت ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو باہر سے آ رہی ہیں وہ ڈالر ٹرمز میں مہنگی آ رہی ہیں. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ پورا ٹرینڈ پچھلے ایک سال سے چل رہا ہے. جو امپورٹ ہے اس پہ چیزیں مہنگی ہیں، ایون جو پروڈکشن ہے اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. تو جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں، ایون جو سبزی فارمر پروڈیوس کر رہا ہے اس کی قیمتیں، ان پٹ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، چاہے وہ بیج کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ زمین کی تیاری ہو، چاہے ہارویسٹ ہو، چاہے وہ اس کی پروسیسنگ ہو، ٹرانسپورٹیشن ہو، جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا، یہ ان سب کی قیمتیں بڑھی ہیں. تو اس کا ایک امپیکٹ آیا ہے اوور آل سبزی کی قیمت پہ بھی، اور کئی جگہوں پہ سبزی کی قیمت نے جمپ لگایا ہے، جس میں ٹماٹر بھی ہیں. جو ایران سے آئے ہیں وہ بھی انہی چیزوں سے متاثر ہوئے ہیں. ظاہر ہے ابھی کسٹمز کے ایشو بھی ہیں، سنا ہے کہ کوئٹے میں وہ کافی دن رک جاتے ہیں، तो उनका जो स्प्रेड जिस तेजी से होना चाहिए था वो शायद इस तरह वो जो रसद आई है वो पूरे मुल्क में इस तरह जा नहीं पा रही। उसकी वजह से मार्केट में वो मिकदार टमाटर का अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से थोड़ी सी कीमत गिरे। हालांकि कुछ पिछले हफ्ते से कीमत डाउन हुई है, जो 350 से कम से कम 250 तक सुना है कि आ गया है, मैंने आज कहीं चेक भी किया कि वो 250 तक दिख रहा है, लेकिन ये मजीद नीचे जाना चाहिए, मजीद नीचे जाना चाहिए। और इसमें जो एक सबसे बड़ी जो खतरा है, जो मैं समझता हूँ कि जो खतरा है वो ये है कि जब ये हमारे अपने सिंध के टमाटर खासतौर पर सदरन पंजाब सिंध के टमाटर जब आना शुरू हो जाएंगे, जो कि अगले 15-20 दिनों में आना शुरू हो जाएंगे, तो इत्तेफाक से आप देखेंगे ये बाहर की जो टमाटर आ रहे हैं ईरान से ये इतने आ चुके होंगे कि हमारे फार्मर्स को खुद प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये हमेशा इसी तरह होता है, जब फार्मर्स का टमाटर तैयार होता है तो उससे पहले जो ये गैप है वो फिल करने के लिए बाहर से टमाटर आता है तो फार्मर्स यहाँ का मुतासर होता है, तो ये भी एक इशू आ रहा है सामने।
आप जानते हैं, आप मुआशियात से वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा जो है रसद हो जाती है तलब के मुकाबले में तो फिर उसमें कीमतें जो है वो गिर जाती हैं। और इसमें ये बताइए कि फिर जो फार्मर्स हैं वो किस हद तक जो हैं वो फेंक देते हैं टमाटरों को। अमेरिका और मगरबी ममालिक में तो यही होता है कि जब रसद जो है वो बढ़ जाती है तो कीमतों को कम रखने के लिए जो अशिया हैं उनको फेंका जाता है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है?
देखें, यहाँ पे सबसे बड़ा ये जो एजिलिटी का इशू है, कोल्ड स्टोरेज का इशू है, कोल्ड चेन का इशू है, इस ये बहुत बड़ा एक देरीना मसाइल है जिस पे इतनी तवज्जो नहीं दी गई, जहाँ पे ये पेरिशेबल आइटम सब्जियां कोई अपने स्टोर करे और जब उनको सही रेट मिले तो मार्केट में ले जाए। ये तो अवल तो ये चीजें हैं नहीं, इसके लिए कोई सपोर्ट मैकेनिज्म भी नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर के थोड़े बहुत लोग शायद होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि जब टमाटर निकलता है तो सब फार्मर्स की वो क्रॉप निकल आती है और वो मार्केट में एकदम से ज्यादा आने से जाहिर है वो नुकसान हो जाए, इवन वो हार्वेस्ट की कीमत भी नहीं दे पा रहे होते, तो जाहिर है ये सारी चीजें जाया होती हैं। और फिर आप देखेंगे जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो भी इतने ज्यादा नहीं है, मिचल्स वालों का है पंजाब में या और भी कुछ दो हैं टमाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप देखें वो भी डिपेंडेंट हैं कि ऑल द सीजन उनके पास कितनी कैपेसिटी है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि वो सारा साल इसको रख सकते हैं, ये प्रोसेस चला सकते हैं, फार्मर्स के डायरेक्ट उठा सकते हैं वहां से टमाटर और उन्हें अपने स्टोर्स में जमा करके रखने की कैफियत है और जब भी वो चाहें तो वो फार्मर्स अपना रेट तय कर सकें, ये है नहीं। इस तरह का अभी कुछ चिलीज में ये तजुर्बा किया जा रहा है जो कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप के हिसाब से है सिंध में, और मैं समझता हूँ कि उसी प्रोसेस को उसी तजुर्बे को अडाप्ट करने की जरूरत है जहाँ पे एजिलिटी और जहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और क्वालिटी प्रोसेसिंग और उसकी ग्रेडिंग की कोशिश की जा रही है जिसमें कम से कम फार्मर्स को जब वो चाहे तो बेच सकता है और तब तक एक कहते हैं कि ट्रांजिट फंडिंग की भी उसके लिए अवेलेबल है, जो अगर जरूरत है तो वो किसी से लोन लेके या सस्ता लोन लेके अपनी जरूरत पूरी कर सकता है और जब क्रॉप बेचे तो उसको वो अपना क्रॉप दे सकता है।
हम पीटीआई के रहनुमा इफ्तिखार चौधरी की तरफ आते हैं। इफ्तिखार चौधरी, शुक्रिया आपने शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया। ये बताइए, इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान से टमाटर मंगाए हैं, जबकि जिस तरह से हमारे साथ डॉक्टर सोनू खनगरानी बता रहे हैं, ये माहौलियात के माहिर भी हैं, थरदीप माइक्रो फाइनेंस कॉरपोरेशन के सरबराह भी हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी पाकिस्तान में टमाटर खुद ही जो है तैयार हो जाएंगे, इसके बाद इतने ज़्यादा जब आ जाएंगे टमाटर तो ज़ाहिर है कीमतें भी गिर जाएंगी, लेकिन मंसूबा बंदी में जो गलती हुई है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत शुक्रिया भाई साहब, अमेरिका और सब ने बड़ी अच्छी बातें की जी। मंसूबा बंदी में यकीनन कोई ना कोई कमी रही है जिस तरह की चीज़ हुई है, اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب کراپس بالکل ختم ہو جاتی ہیں, مارکیٹ میں کوئی چیز آ نہیں رہی ہوتی, تو اس وقت جو ہے سپلائی اور ڈیمانڈ کا بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے, اور کچھ ایسے پلیئر ہوتے ہیں جو درمیان میں اس کو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں. اور بعض اوقات حالت نظار یہ ہوتی ہے کہ ٹماٹر جو ہے وہ کھیتوں میں ہی ضائع کرنے پڑ جاتے ہیں, جس طرح پچھلی دفعہ آلو کے فصل کے ساتھ ہوا. یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو مسئلے مسائل رہے, یہ بہت عرصے ان کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈالی گئی, اور اس وجہ سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, اور لانگ ٹرم پلاننگ جب ہوتی نہیں کی نہیں جاتی تو پھر اس کا اثر پڑتا ہے. اور ہم اس کو بڑی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اب اس کے اوپر جنگی بنیادوں پر کام کرے گی, اور جو درمیان کا ایک جو آڑتی کا ایک یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ انویسٹ کرتا ہے اور کسان سے وہ چیزیں ارلی خرید لیتا ہے, اب اس بیچارے کسان کو تو کچھ ملتا نہیں, اس کی حالت تو بدلتی نہیں ہے, لیکن یہ درمیان کے جو لوگ ہیں یہ فائدہ کماتے ہیں.
بالکل,
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کریں گے حال, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ قابو پائیں گے, جس طرح دوسرے معاشی اشاری ہمارے بہتر ہوئے, ہم اس طرح کسانوں کی زندگی بھی آسان کریں.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالز لیتے ہیں باری باری. لیاقت الملک دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. لیاقت الملک
تو
جی جی بات کیجیے.
بات ٹماٹر کی مہنگائی کی نہیں ہے, بات ویسے مہنگائی تو اس تبدیلی سرکار نے اتنی لگائی ہے کہ غریب بیچارہ جو ہے وہ مر رہا ہے, لیکن بات اب مہنگائی کی نہیں, بات اب یہ ہے کہ مل بھی نہیں رہی ہیں بعض چیزیں, اور ٹماٹر سے ضروری دوائیاں ہیں, آپ دوائیوں کی قیمت دے کے پھر اس میں بھی بات شارٹ ہو جاتی ہیں. اس طرح یہ لوگ تبدیلی کے نام پہ آئے تھے, ان کی بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, ان کی اسٹیبلشمنٹ یہ ٹپ پڑے سارے کام, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, ان کی پلاننگ نہیں ہے, ان کا تجربہ نہیں ہے. ان کو فوری طور پر اگر یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی ان کو ووٹ دے یا کچھ ڈلیور کرے, تو اپنی ان پالیسیوں پر ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اور عوام کو ریلیف دینا چاہیے.
اچھا شکریہ. جمالی شہر سے محمد صدیق کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. محمد صدیق جی, پروڈیوسر نے بتایا کہ محمد صدیق نے کال کیا جمالی شہر سے. ہمیں بہت ساری کالز آ رہی ہیں, ظاہر ہے مہنگائی ہے اور لوگوں کی قوت خرید بھی کم ہے. میں یہی سوال کرنا چاہوں گی ڈاکٹر سونو سے. ڈاکٹر سونو, اس حکومت میں منصوبہ بندی کی اہلیت پر آپ کچھ کہنا چاہیں؟
میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا, کیونکہ یہ نئی حکومت آئی ہے, انہوں نے کبھی پہلے حکومت کی نہیں ہے ایز سچ, اور اس طرح کے یہ جو ایگری بزنسز ہیں اس میں میرا نہیں خیال کہ پہلی حکومتوں نے بھی کوئی بہت بڑا کام کیا ہے. آپ دیکھیں گے اس ملک میں کبھی پٹاٹو کو ہمیں جلانا پڑتا ہے, کبھی پٹاٹو امپورٹ کرتے ہیں, کبھی پیاز کو ہمیں پھینکنا پڑتا ہے جانوروں کے آگے, کبھی پیاز کو امپورٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بڑی زگ زیگ سی اوپر نیچے کی یہ روایت رہی ہے. میرا اپنا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اس حکومت کو ان سب تجربات سے سیکھنا چاہیے, اور یہ موقع سے فائدہ لیتے ہوئے یہ فوڈ سیکیورٹی کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹو میں ان کو اچھی ایک پلاننگ کرنی چاہیے, جو ابھی تک تو خیر نظر نہیں آ رہی, لیکن شاید ان کے ایجنڈا پہ ہوگی, اور اگر نہیں ہے تو ان کے ایجنڈا پہ ہونی چاہیے, اور یہ سب کے سامنے لائیں تاکہ یہ اس طرح کی جو یہ جو مس ایپ ہو جاتی ہیں, یہ جو ذخیرہ اندوزی ہو جاتی ہے, چاہے وہ چینی کی ہو, چاہے وہ پیاز کی ہو, چاہے کسی اور چیز کی ہو, اس کی وجہ سے کچھ لوگ بڑے مالدار ہو جاتے ہیں اور کچھ بالکل ہی غریب ہو جاتے ہیں. تو اس انیکویلٹیز کو بیلنس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو پرائیورٹی پہ ان چیزوں کو رکھنا چاہیے, خاص طور پہ فوڈ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں.
بالکل متاثر ہوتے ہیں, اور
سیکورٹی سے ہوتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے.
اور کیونکہ اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ ہماری لائنیں جو ہیں وہ مسلسل چل رہی ہیں. بہت مختصر بات کیجیے عبد المجید گلگت سے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں ہماری گورنمنٹ کے اندر جو گزرائے ہیں وہ ایکسپیرئنس نہیں ہے ان کو, وہ مختلف پارٹیوں سے آئے اس لیے جو ان کو ایکسپیرئنس نہیں ہے اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے.
اچھا اکیل نے کال کیا ہے جھنگ سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
اچھا مقدمہ جو ہے ٹماٹر کے بارے میں بحث ہو رہی تھی, مہنگائی صرف ٹماٹر کی نہیں ہے, یہ گھی کو دیکھیں, چینی کو, آلو کو, باوجود سیزن کے گنے کا بھی سیزن ہے, آلو کا بھی سیزن ہے, اور دونوں بدن مہنگے مل رہے ہیں. اسی طرح بجلی جو ہے یہ پی ایم ریلیف دیا تھا.
صحیح جی, شکایتیں بہت ہیں. اختر حسین شنواری.
السلام علیکم میڈم. مجھے یاد ہے ایوب خان سے لے کر آج عمران خان تک یہ جتنی حکومتیں چلے تو پہنچی حکومت میں کوئی نہ مہنگائی ہوتا ہے نہ عوام خوش ہوتا ہے. میں مجھے یاد ہے پہنچی حکومت جب بھی یہ جمہوری حکومت اور سیاستدان آتا ہے سب چیز مہنگائی ہوتا ہے اور روزگار بھی غائب ہوتا ہے, پتہ نہیں ہے کیا مسئلہ ہے.
جی شکایتیں بہت ہیں اور ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہوا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے مہمانوں کا. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر سونو خنگرانی, ماحولیات کے ماہر, تھردیپ مائکرو فائنانس کے سربراہ, اور ان کے ساتھ تھے پی ٹی آئی کے رہنما افتخار چودھری. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے ادریس خٹک کی جلد بازیابی کی درخواست کی ہے, جبکہ دوسری طرف گلالائے اسماعیل کے والد کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے. مسنگ پرسنز یا غائب کیے جانے والے اس موضوع پر ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں بلوچستان پارٹی کے ساجد ترین, اور جبکہ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر آصف سعید بھی ہوں گے. لیکن آئیے اس حوالے سے آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں علی فرخان.
اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر حاصل بزنجو نے کہا کہ ادریس خٹک کو لاپتہ ہوئے 2 ہفتے ہونے کو ہیں اور بیماری کے باعث ان کی زندگی کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں. خیال رہے کہ انسانی حقوق کے کارکن ادریس خٹک کو 13 نومبر کو مبینہ طور پر ان کے گاؤں اکوڑا خٹک سے اسلام آباد آتے ہوئے سوابی کے قریب سے اغوا کیا گیا. ادریس خٹک کے ساتھ اغوا ہونے والے ڈرائیور کو 2 روز کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا. نیشنل پارٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ادریس خٹک سیاسی کارکن اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیم سے وابستہ ہیں.
ادریس خٹک خود نیشنل پارٹی کے علاوہ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں اور ایک امریکن این جی اوز جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتا رہا ہے وہ اس کے انچارج بھی رہے, اور وہ انتہائی ایک ذمہ دار اور پولیٹیکل آدمی ہے. ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا ہے کہ اس کو اٹھانے کے مقاصد کیا ہے.
حاصل بزنجو نے ادریس خٹک کے اغوا کو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لاپتہ کیے جانے والے افراد کا تسلسل قرار دیا اور بتایا کہ ادریس خٹک کے اغوا کا مقدمہ تاحال پولیس کی جانب سے درج نہیں کیا گیا.
اب ہمیں خطرہ ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے کہیں اس کی زندگی نہ چلی جائے.
ملک کے انسانی حقوق کے سرکردہ رہنماؤں نے بھی ادریس خٹک کے اغوا پر تشویش کا اظہار کیا ہے, اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ادریس خٹک کے لاپتہ ہونے پر ایک بیان بھی جاری کیا جس میں ان کو فوری بازیاب کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. ادریس خٹک کے حوالے سے حکومتی سطح پر کوئی موقف سامنے نہیں آیا. پاکستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ ایک عرصے سے سامنے آتا رہا ہے, اور اس سلسلے میں قائم کمیشن کے مطابق جولائی میں مسنگ پرسنز کی تعداد 6124 تھی. ان افراد کی گمشدگی پر مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور ہم سب سے پہلے چلتے ہیں ساجد ترین کی طرف، یہ بلوچستان نیشنل، بلوچستان، یہ بلوچستان میں نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں۔ ترین صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، 6,000 افراد اس وقت پاکستان میں لاپتہ ہیں، آپ لوگوں نے ادریس خٹک کے لیے کیوں کر آواز بلند کی؟
دیکھیں محترمہ، یہ کرن، یہ اس وقت پاکستان خصوصاً ہم بلوچستان کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے، یہ لاپتہ افراد کی یہ تعداد جو ہے یہ گمبھیر صورت اختیار کر چکی ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہماری پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی کی موجودہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کو سپورٹ کیا، ان کو ووٹ دیا جب چیف منسٹر، اس کا سب منسٹر بن گئے تھے، اور دوسرے اسپیکر صاحب، اور پھر اس میں ہمارے 6 نکات کے اوپر ان کے ساتھ الائنس ہوئی، اور وہ 6 ہم نے گورنمنٹ کے جوائن نہیں کیا۔ اور سب سے پہلا جو نقطہ تھا ہماری پارٹی کی طرف سے، وہ باغ بلوچستان کے وہ سیاسی ورکر، سوشل ایکٹیوسٹ، اور جو ہیومن رائٹس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے لاپتہ افراد کا ڈیسک دیجیے گورنمنٹ کے ساتھ، اور گئے بغیر ہماری گورنمنٹ کے ساتھ جب تعلقات خراب ہو جاتی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ ہمارے 6 نکات پہ اب تک اس طرح عمل درآمد نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے۔ جب سے ہماری کوالیشن نے اس کی حمایت کی ہے، تو 450 کے قریب پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے واپس آ چکے ہیں ضلع پتہ تھے، جس میں 5 کے بھی اس طرح کے ایکٹیوسٹ تھے جو 5-6 سے لاپتہ تھے، 4 کے بھی، 2 اور 1 اس طرح یہ سلسلہ۔ لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی یہاں کے جو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہم نے ہمیشہ جو یہ ماورا قانون اور ماورا آئین جو ایکٹ ہے، ان کے خلاف برتنے کا آواز بلند کی ہے، اور ادریس خٹک کا بھی اسی طرح کا ایک ایشو ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے اور سوشل ایکٹیوسٹ ہے، وہ اس کے حوالے سے جس طرح آواز اٹھائی گئی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی سیاسی ورکر کو یہ آئین تحفظ دیتا ہے کہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے اور فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر اپنی آواز بلند کرے۔
بالکل،
یہ کسی بھی ادارے کو، ایجنسیز کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو باغ قانون لاپتہ کر کے غائب کرے۔
جی، اس وقت ہم سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی کی طرف آتے ہیں، یہ پشاور میں ہوتے ہیں، اور آفریدی صاحب، خبر یہ ملی ہے کہ گلالائے اسماعیل کے والد اسماعیل صاحب اس وقت واپس آ گئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہیں کہاں رکھا گیا تھا اور وہ کس کنڈیشن میں ہیں؟
جی، انہوں نے نہیں، وہ تو انہوں نے پچھلے دنوں اس کو گرفتار کیا، جب وہ ہائی کورٹ سے نکل کر جب وہ باہر نکلے تو وہ گرفتار کیے گئے، اس کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا اور اس کو اپنے ہاں کچھ دنوں کے لیے رکھا، پھر عدالت میں پیش کر کے، بلکہ اپنے پاس غالباً 24 رکھ کر اس کو جیل بھجوا دیا گیا۔ وہ جیل میں تھا آج، ابھی میرے خیال میں آج اس کی ضمانت تو ہو گئی، مجھے پتہ تھا، پتہ ہے، لیکن وہ ضمانت میں وغیرہ داخل کر رہے تھے، تو ابھی تک رہائی کا مجھے علم نہیں تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آج رہا بھی ہوا۔ تو یہ تو پروفیسر صاحب تھے، اسماعیل صاحب، شاید وہ نام بھی ان کا اچھا خاصا بڑا ہے، پھر پڑھا لکھا آدمی ہے، پھر گلالئی کا باپ ہے، تو ساری باتیں، پھر وہ وکلا کی ٹیم نے بھی دوڑ بھی اچھی خاصی کی، تو جلدی سے نکل آیا۔ ویسے تو بہت سے ابھی تک سینکڑوں کیا بلکہ شاید ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کا اتا پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہمارے یہاں پچھلے دور میں دوست محمد خان صاحب تھے، چیف جسٹس تھے، انہوں نے تقریباً 1,000 سے زیادہ مسنگ پرسن لوگوں کو نکلوایا. پھر پی ٹی ایم نے اس مسئلے کو اٹھایا اور ان کے کہنے کے ان کے ڈیمانڈ کے نتیجے میں بھی 1,000 سے زیادہ لوگ نکل آئے. اس میں عجیب عجیب قسم کے لوگ نکل آئے, کسی کو امتحان سے پکڑا گیا کوئی 10ویں جماعت کا, کوئی کور, کوئی کہا, اور وہ 10-10 سال 8-8 سال 9-9 سال غائب رہے. ایک تو وہ انکوائری جو مسنگ پرسن کمیشن ہے, انہوں نے تو خیر کوئی خاص قابل ذکر کاروائی نہیں کی. بہرحال یہ اس صورتحال کے پیش سب سے زیادہ مسنگ پرسن شاید بلوچ ہے, اور اس کے بعد یہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں کافی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں اب بھی. بس پتہ چلے کہ بھائی وہ زندہ ہے یا مردہ ہے, کہاں پر ہے. اب وہ جو ایک سلسلہ تھا جہاں پہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا ان ایڈ آف سول پاور جو ریگولیشن کے تحت انٹرمنٹ سینٹر تھے, ہمارے پشاور ہائی کورٹ نے تو ان کو بھی ختم کر دیا, غیر قانونی قرار دیا, لیکن سپریم کورٹ نے اس میں سٹے دیا اور وہ کیس وہاں سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے. پتہ نہیں سپریم کورٹ کب اس پہ آخری فیصلہ کرے گا, لیکن مجھے یقین ہے کہ ان جو ریگولیشنز ہیں دو جو بعد میں بجائے جب قبائلی علاقے کا مرجر ہوا صوبے میں اور اس کی ان دو ریگولیشنز کو صوبے پر لاگو کر کے ایسا کیا گیا کہ جیسے صوبے کا مرجر ہوا قبائلی علاقوں پہ, بہت جو افسوس کی بات ہے, زبردست ہنسی آتی ہے. اور اس 21ویں صدی میں اس قسم کے قوانین پاس کرنا اور اس قسم کے قوانین کو زندہ رکھنا انتہائی شرمناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ
افریدی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر آصف سعید کو سننا چاہتے ہیں, یہ آئی ایس پی آر میں رہے ہیں. بریگیڈیر آصف, لوگوں کو غائب کرنے کا سلسلہ تو کئی حکومتوں کے تحت ہوتا رہا ہے, اس وقت جس طرح سے اس میں شدت آئی ہے, کوئی خاص وجہ آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی, سب میں ابھی باتیں ذرا سن رہا تھا اور آئی لائک ٹو میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو میں دے دوں کہ یہ چیزیں کیوں نمایاں ہو رہی ہیں, کیوں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, اور آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور شاید یہ ایک بہت بڑی اب نارمل بات ہے جو کہ پاکستان میں ہی شاید ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے بات تو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان اس وقت جو ہے حالت جنگ میں ہے, وہ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے, اب نارمل کنڈیشن میں ہے. 9/11 سے پہلے پاکستان ایک پیسفل کنٹری تھا, فاٹا پیسفل تھا, بلوچستان پیسفل تھا, سوات پیسفل تھا, جو کہ 9/11 کے بعد انہی علاقوں کو جو ہے کانفلکٹ زون, بیٹل زون بنا دیا گیا. اور اس سے پہلے فاٹا کے لوگ جو تھے سب سے زیادہ ہمارے جو کہنے دے ور پرو پاکستان اینڈ ویری لائل ویری ڈیڈیکیٹڈ, جنہوں نے 1948 کی ایگریما کے لحاظ سے کہتے ویسٹرن بارڈر جو ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے, اور وہ واقعی وہ ڈیفینڈ کرتے رہے. تو پھر کیا اچانک ہوا کہ 9/11 کے بعد وہی لوگ جو ہیں ان میں سے ایک جو ایسا ایک گروپ اٹھ گیا جس کو پھر بعد میں تحریک طالبان پاکستان کا نام دیا, جو کہ اینٹی پاکستان بن گیا. اور وہ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو پراکسی ہے جو کہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں اتحادی, اور سب سے آگے جو ہے
بریگیڈیئر آصف, ہم شہریوں کی بات کر رہے ہیں, ہم دہشت گردوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم شہریوں کی بات کر رہے ہیں جن کو اٹھایا گیا ہے.
بلوچستان میں بھی وہی ہے, وہاں بی ایل اے بی آر اے جو
ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر آصف سعید, ان کے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی, جبکہ نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ساجد ترین بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے آئیڈن اٹکو, پروڈیوسر اسفر امام, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اب سنیے ایک بھارتی طالبہ کی کہانی جس نے یہاں امریکہ میں ہائی ٹیک کے شعبے میں اپنا ایک مقام حاصل کیا ہے۔ وہ ہے ڈولیکا گوپی سیٹی، جس کا تعلق یوں تو بھارت سے ہے لیکن اسے ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ خیال کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ امریکہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزشتہ 14 سال سے قیام پذیر ہے اور اپنے ذہانت کے بلبوتے پر اپنے نصابی اور پیشہ ورانہ خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھنا چاہتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی جولی تابو نے اس کے بارے میں ایک رپورٹ مرتب کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ ڈولیکا گوپی سیٹی جب امریکہ آئی تو اس وقت اس کی عمر 7 سال تھی اور اسی وقت سے اس نے اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے تھے۔ اب اس کی عمر 21 سال ہے اور وہ یہاں فیئرفیکس ورجینیا کی جارج میسن یونیورسٹی میں بہتر کارکردگی دکھانے والی ایک طالبہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بیچلر آف سائنس کی ڈگری حاصل کر رہی ہے۔ ڈولیکا گوپی سیٹی کہتی ہے،
مجھے
ٹیکنالوجی سے پیار ہے، مجھے کسی چیز کے پرزوں کو الگ کرنا اور پھر انہیں جوڑنا اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھنا کہ مختلف چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہی ایک وجہ ہے کہ میں نے ہمیشہ انجینئرنگ کے شعبے میں دلچسپی لی ہے۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہماری دلچسپیوں کا بہترین محور ہے۔ اسی شوق کی وجہ سے اسے ایک کم عمر طالبہ ہونے کے باوجود جارج میسن میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے نئے بیچلر ڈگری پروگرام میں داخلہ مل گیا۔ یہ پروگرام ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج اور امیزون ویب سروسز کی شراکت سے طلبہ اور طالبات کو شمالی ورجینیا اور دوسری جگہوں پر بہت زیادہ مانگ رکھنے والے کیریئر کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس پروگرام میں سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی بنا پر گوپی سیٹی کو اس بات میں مدد ملی کہ وہ یو ایس اے ٹوڈے میں انٹرنشپ حاصل کر سکے، جس کے لیے اسے پیسوں کی ادائیگی بھی کی گئی۔ یہ قومی نیوز نیٹ ورک ہے جہاں وہ جز وقتی طور پر کنٹینٹ انجینئرنگ ٹیم کے ساتھ ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ انجینئر کے طور پر کام کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں واقعی شکر گزار ہوں اس لیے کہ اس سرٹیفیکیشن نے یقیناً میرے کیریئر کا رخ بدل دیا ہے۔ وہ اپنے کلاس روم سے باہر بھی سرگرم ہے۔ وہ ایسوسی ایشن آف انجینئرنگ کی بانی صدر ہے جو طالب علموں کے لیے اسکول اور کیریئر کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ اس سال کے شروع میں ڈولیکا گوپی سیٹی کو 2 بڑی تعلیمی کانفرنسوں میں اسپیکر کے طور پر مدعو کیا گیا، جس کی میزبانی امیزون ویب سروسز نے کی، جہاں اس نے تعلیم کے شعبے میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے اثرات کے بارے میں اپنے خیالات اور تجربات بیان کیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے کالج میں، ہائی اسکول میں اور ساری زندگی میں جو سخت محنت کی اس کا پھل مل گیا۔ جارج میسن یونیورسٹی کی عبوری صدر این ہولٹن کا کہنا ہے کہ گوپی سیٹی جارج میسن کی کامیاب کہانی کی ایک شاندار مثال ہیں۔
The diversity that she brings in perspective and in experience and background is the
انہوں نے
kind of
سوچ تجربے اور پس منظر کے اعتبار سے جو تنوع پیش کیا ہے وہ اسی نوعیت کا ہے جو صحیح معنوں میں آپ کو ملازم رکھنے والے چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے انہیں بہتر طور پر کام کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ الفاظ تھے جارج میسن یونیورسٹی کی عبوری صدر این ہولٹن کے۔ گوپی سیٹی کا کہنا ہے کہ انہیں جتنے مواقع ملے ہیں ان کے لیے وہ ممنون ہیں، تاہم بہت سارے دوسرے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی طرح اسے بھی اپنے ویزے کی حیثیت کے بارے میں تھوڑی پریشانی ہے۔ وہ 2005 میں اپنے والدین کے ساتھ H4 ویزے پر امریکہ آئی تھی۔ 14 سال بعد جب اس سال وہ 21 سال کی ہوئی تو اسے بھارت واپس جانا پڑا اور پھر F1 اسٹوڈنٹ ویزے پر امریکہ آنا پڑا۔ ڈولیکا گوپی سیٹی کے الفاظ، مجھے اس ملک میں قانونی طور پر رہنے اور تعلیم جاری رکھنے کے لیے کچھ ایسا کرنا تھا جس کے تحت میں قانونی طور پر رک سکتی تھی، اور واحد راستہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کر لیا جائے۔ گوپی سیٹی ان 10 لاکھ سے زیادہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس میں شامل ہیں جو امریکہ میں مقیم ہیں اور جن میں سے 20% کا تعلق بھارت سے ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کے مطابق ویزے کی بے یقینی ان متعدد وجوہات میں شامل ہے جن کی وجہ سے بیرون ملک سے آنے والے طالب علم کم تعداد میں اپنی تعلیم کے لیے امریکہ آنے کا انتخاب کر رہے ہیں گوپی سیٹی، جبکہ جارج میسن یونیورسٹی میں اپنے دوستوں اور رہنمائی کرنے والوں کی ممنون ہے، وہ ایک امریکی بننے کی تمنا رکھتی ہے۔ اس کے الفاظ، اس ملک میں گزشتہ 14 سال سے رہنے کے بعد میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میں قانونی طور پر اس ملک کو اپنا گھر کر سکوں، اور اس سے قطع نظر کہ دنیا میں چاہے جہاں کہیں بھی جاؤں میں ہمیشہ یہ کہہ سکوں کہ میں اپنے گھر واپس آ رہی ہوں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔